ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں حضرت عکاشہ ابن محسن کی حدیث کا ذکر تھا جس میں بعض لوگوں کو کچھ اشکال تھا. اس کے آخری ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بعضهم لعلهم الذين, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ان ایک جماعت آئے گی جس میں 70,000 ایسے ہوں گے ہماری امت کے جو جنت میں بغیر کسی حساب یا کتاب کے داخل ہوں گے. لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مبارک سے اٹھ کر کے باہر گئے. لوگ باتیں کرتے رہے کہ آخر یہ لوگ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے کون لوگ ہیں. مختلف قسم کی ہزار باتیں, ہزار منہ اور ہزار باتیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی پیدائش ہی اسلام کے سائے میں ہوئی. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں انہوں نے ذکر کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, یہ کون لوگ ہوں گے 70,000 جو بغیر کسی حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ جھاڑ پھونک کو طلب نہیں کرتے, یعنی کسی سے جھاڑ پھونک نہیں لیتے ہیں. لا یسترقون ولا یکتون, اور نہ اپنے کو کئی کرتے ہیں یعنی داغتے ہیں. داغنا بھی علاج بہت سے علاجوں میں سے ایک علاج ہے, یہاں تک کہ عربوں کے یہاں مشہور تھا آخر الدوائی الکی, یعنی دواؤں میں سے آخری دوا جو ہے وہ داغنا ہے. آگ گرم کر کے لوہے سے جسم کا داغنا, یہ بھی علاج میں سے ایک بہت ہی کامیاب علاج ہے, اور اب بھی بہت سے لوگ اس علاج کو استعمال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کو داغتے نہیں یا داغ کر کے علاج یا شفا طلب نہیں کرتے. ولا یتطیرون, اور نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ان کا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ پر توکل کر کے یہ لوگ ان چیزوں سے شفا نہیں طلب کرتے, اس میں لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا ہے. کھانا, بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے کھانا, پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ایک سبب ہے. پیاس لگتی ہے تو پانی پینا ایک سبب ہے. کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ بھوکوں رہے اور کھانا حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے نہ استعمال کرے, اور اس کا نام توکل رکھا جائے گا, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ہو جائے گا. یعنی کیا توکل کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ پیر سمیٹ کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہم بیٹھ گئے, ہمارا کھانا پینا آئے گا خود اپنے طور پر, اللہ تعالیٰ بھیجے گا. مسئلے کو سمجھنے میں اصل میں غلطی لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاص حکم فرمایا ہے, کھانے پینے کے بارے میں یا اور دوسرے اسباب کے بارے میں. خود عام علاج, امراض کے علاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا حکم دیا ہے, لیکن یہاں یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے. بہت سے علاج ہوتے ہیں, ان علاجوں میں سے بعض انواع علاج اچھے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ افضل طریقہ ہے, اگر یہ نہ ہو تو یہ طریقہ استعمال کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو استعمال فرمایا, اسباب شفا کو استعمال فرمایا. علاج خود کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں آپ کی دینی معرفت اور دینی علوم کے جاننے پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں قرآن اور سنت نازل ہوتی تھی. اسی طرح ہم عربی لغت کی وسعت آپ کی، اس پر ہمیں تعجب نہیں، کیونکہ آپ خاندان قریش کی سب سے افضل گھر کی ہیں. ہمیں تعجب ہے کہ آپ کو، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عروہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ، مجھے تعجب ہے کہ آپ کو یہ علاجوں کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوا. تو کہتی ہیں کہ علاجوں کا طریقہ اس طرح معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، دیکھیے بشر تھے، اور بشر کی طرح آپ کو امراض لاحق ہوتے تھے. لوگ آتے تھے، اعراب باہر کے لوگ آتے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاج کا بیان کرتے تھے. اس طریقے سے ہم نے علاج بھی سیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راس المتوکلین ہیں، خود آپ علاج فرماتے تھے، اس سے بڑھ کر کے علاج استعمال کرتے تھے. اسی طرح کھانے پینے اور دوسرے اسباب کو استعمال فرماتے تھے. آپ کہتے تھے جو الی رزقی تحت ظل رمحی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیزے کے سائے میں ہماری روزے رکھی، یعنی جہاد کرتے ہیں غنیمت حاصل ہوتی ہے. لیکن بہت سے علاجوں میں سے، جیسے میں نے کہا، کچھ علاج اچھے اور کچھ علاج اس سے اچھے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاجوں کے بارے میں جس میں شبہ ہے انسان کے دل میں اس قسم کا وسواس آنے کا کہ ہو سکتا ہے اسی علاج کی وجہ سے ہمیں شفا ملی ہے، کیونکہ عربوں کا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، عربوں کا ایک ضرب المثل ایک بات ہے، کہتے ہیں آخر دوائی کئی، یعنی سب سے دواؤں میں سے آخری دوا جو ہے وہ داغ لینا ہے. تو کہیں ایسا نہ کوئی سوچ بیٹھے کہ بس شفا صرف کئی میں ہے، داغ لینے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کی مرضی کا کوئی اس میں شبہ نہیں. کوئی بھی کام انسان اگر کرتا ہے اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے تو وہ غلط ہے. کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اسباب کو اختیار کرے، لیکن یہ یقین رکھے کہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہے. تمام اسباب آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں چاہے آپ کے اس نتیجے کو لانا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر. اس وجہ سے یہ خاص طور پہ آخر ان کے یہاں یہ مشہور تھا کہ آخر الدوائی کئی، یعنی سب سے آخری دوا جو ہے وہ داغ کر کے، جسم کو داغ کر کے شفا حاصل کیا ہے. کہیں ایسا نہ سوچ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تعلق کے بغیر اس سے علاج حاصل ہوتا، یہاں شرک کا شائبہ ہو جائے گا، شرک کا شائبہ ہو جائے گا. اسی طرح اور دوسری چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یسترقون، لا یرقون ولا یسترقون، اپنے اوپر غیر کتاب اللہ اور غیر سنت، اسی سے تفسیر کی جائے گی، کتاب اللہ اور سنت رسول سے رقیہ لینا جائز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معوذات کے ذریعے سے حضرت حسن اور حسین کو رقیہ فرماتے تھے اور اپنے اوپر خود رقیہ فرماتے تھے. ہر ایک کو کہا ہے کہ صبح شام اس طرح کیا کرو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت معوذات پڑھ کر کے اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے. لیکن کس رقیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے کو افضل قرار دیا؟ وہ رقیہ تھا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگ کچھ ایسے الفاظ جمع کر لیتے تھے اپنی طرف سے، اس کا رقیہ کرتے تھے، اس سے جھاڑ پھونک کرتے تھے اور لوگوں کو شفا ہوتی تھی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عارض علی رقاکم، تم جو جھاڑ پھونک کا طریقہ استعمال کرتے ہو میرے سامنے پیش کرو. تو جو چیز جس میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا نبی کریم اس سے منع فرماتے تھے. تو اسی قسم کے رقیے سے نبی کریم صلی اللہ، اگرچہ یہ ظاہری طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض الفاظ اس میں ایسے الفاظ ہوں جس میں شرک کا شائبہ ظاہری طور پر نہ ہو، لیکن چونکہ آدمی نے اس کو اپنے طرف سے جوڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کل ایک ایسا کوئی الفاظ لے آئے یا ایسا لفظ لے آئے یا کچھ ایسے الفاظ لے آئے جس میں شرک کا شائبہ ہو. اس قسم کے رقیے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چھوڑ دینا اچھا ہے. اسی طرح اس قسم کا رقیہ طلب کرنا بھی، کسی سے کہے کہ تم اس قسم کے رقیہ سے طلب کرو، ہمیں رقیہ اور جھاڑ پھونک کر دو، لیکن اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں سے رقیہ کر رہا ہے، تو رقیہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت نہیں آتا ہے. اس کے بعد پھر مسئلہ آتا ہے عام دواؤں کا. علماء اس موضوع پر بحث کرتے ہیں کہ عام طور پر علاج کرنا اچھا ہے یا علاج نہ کرنا اچھا ہے. عام کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کھانا آپ نہ کھائیں یہ اچھا ہے توکل کر کے, لیکن توکل اللہ پر بھروسہ کر کے علاج چھوڑ دینے کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ علاج نہ کرنا وہ اچھا ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے نہیں علاج کر لینا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی صاف روایت ہے, ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء تداو یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندے دوا کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا نازل فرمائی ہے. تو اس بنا پر بہت سے علماء نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, آپ کی ہدایت ہے, آپ نے اشارہ فرمایا کہ دوا کر لیا کرو, اس وجہ سے دوا کر لینا اچھا ہے. دوسرے علماء نے جنہوں نے کہا ہے کہ دوا نہ کرنا بھی اچھا ہے توکل کر کے, وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا توکل اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی رحمت پر اس قدر اعتماد ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنے مرض کا ازالہ کر لیں گے. تو دعا کر کے علاج نہ کرے تو اس کے لیے انشاءاللہ اچھا ہے, یہ وہ توکل میں داخل ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے اسباب جو ظاہری اسباب اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں ان کا استعمال نہ کرنا یہ شرعی بات نہیں ہے. صرف دوا کے بارے میں اور انہی جھاڑ پھونک کے بارے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سبب ہیں اور ان اسباب میں شرک یا ایسے مکروہ الفاظ کے داخل ہونے کا خطرہ ہے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. اگر کوئی ایسے اسباب اور بھی ہوں جن میں شرک کا شائبہ ہو تو وہ بھی ان کا چھوڑ دینا بہرحال اچھا رہے گا, صبح بھی ہو تو ان کا چھوڑ دینا اچھا رہے گا. یہی معنی ہے اس حدیث شریف کے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں اسباب نہ استعمال کرنا یہ توکل ہے. توکل نام ہے اس کا کہ خنجر تیز رکھ اپنی, پھر اس خنجر کی تیزی کا مقدر پر بھروسہ رکھ, یعنی اپنی تلوار تیز رکھو, اپنی لاٹھی ڈنڈے لے کر کے چلو, اس کے بعد سانپ آئے تو اس کو بسم اللہ کر کے مارو, اللہ پر توکل کر کے. یہ نہیں کہو کہ اب جو ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے تو کون ہمارا کچھ کر سکتا ہے. نہیں, اللہ پر توکل کر کے استعمال اسباب کرو. کھانے پینے کے اسباب کا مہیا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم ہاتھ میں پیر باندھ کر کے اژدہے کی طرح بیٹھ جائیں, جیسے کہتے ہیں کہ اژدہے کو بھچ اللہ دینے والا ہے, وہ ہندی زبان میں ہے اجگر کو بھچ اللہ دینے والا رام دینے والا ہے. یہ کہتے ہیں وہ اژدہا جو موٹا سا ہوتا ہے, بہت موٹا ہوتا ہے, اللہ کی قدرت سے قصہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ کچھ لوگ گئے انہوں نے ہمالیہ پہاڑ پر, یہ ہمارے قریب ہی کا قصہ بیان کرنے والے ہیں, کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ پر گئے اور وہاں بہت سردی لگی ان کو, تو لکڑی جمع کر کے آگ جلا کر کے وہ اپنا تاپنے لگے. کہتے ہیں اچانک اس میں حرکت آئی, ایک دم درخت بھی تھا, درخت بھی گر گیا, تو پتہ یہ چلا بعد میں کہ وہ پتھر کی طرح ایک اژدہا تھا, پڑا ہوا تھا, بہت دنوں سے پڑا ہوا تھا. تو اس کی روزی کہتے ہیں لوگ ایسے آتی ہے کہ گائے ہو بھینس ہو آدمی ہو اس کے منہ کے سامنے گیا تو کھینچ لیتا ہے, وہی اس کی روزی ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے ما من دابت الا علی اللہ رزقها, لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اسباب کے ذرائع مہیا کیے ہیں ان کو اسباب کا استعمال کرنا واجب کر دیا, اور باقی چیزوں کے لیے وہی ہونا چاہیے کہ اپنے طور پر کوشش کرو. یہاں تک کہ چڑیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وترجع بطانا, اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو, ہاتھ پیر مارو, چڑیے کو اللہ تعالی روزی دیکھیے اس طرح دیتا, اگر تم اللہ کا توکل اس کے حق کے مطابق کر رہے ہو تو جیسے چڑیے کو روزی دیتا ہے اسے تمہیں روزی دے گا. اس کی کوئی نہ زمین ہے نہ اس کی کوئی ملکیت ہے, صبح وہ ہاتھ پیر مار کر کے اڑ کے جاتی ہے خالی پیٹ اور شام کو وہ پیٹ بھر کر کے واپس آتی ہے. اس مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز بھی واضح ہوئی کہ آدمی کو اسباب کا استعمال کرنا واجب ہے, اور سب کچھ چھوڑ کر کے دوسرے پر بوجھ بننا یہ بھی شریعت کے اندر صحیح نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو طاقت دیا ہے کمانے کا, طاقت دی ہے کمانے کی اللہ رب العزت نے, اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوال کرے. سوال صرف چند لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ایک مرتبہ کچھ دو آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے کچھ سوال کرنے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیچے اوپر ملاحظہ فرمایا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں دے دیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ تم طاقتور ہو، کما سکتے ہو، اس قسم کے آدمی کا اس قسم کے زکات کے مال میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مانگ بھی رہا ہے جیسا کہ آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، نہیں کچھ ہے تو کہہ دو اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور اچھی بات کر کے ان کو واپس پھیر دو، لیکن یہ ڈانٹو نہیں، جپٹو نہیں، وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی آئے مانگے تو اگر توفیق ہو تو دے دو، زکات بھی دے سکتے ہیں کیونکہ مانگا ہے اس نے، ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو، لیکن ظاہری طور پر نصیحت بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آدمی اسباب رزق کو استعمال کرے، دوسرے کا بوجھ نہ بنے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے اچھا ہے، اوپر کا ہاتھ مطلب دینے والا، اس کی تفسیر یہی علماء نے کی ہے الید المنفقہ خیر من الید السائلہ۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ آدمی خود سے کمائے اور خود سے خرچ کرے، اور تھوڑی کمائی بھی سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو جو شخص بہت کچھ مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، بہت کچھ خرچ کر رہا ہے، کبھی کبھی اس تھوڑی کمائی کی عزت اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اس زیادہ زکات سے، زیادہ مقدار کی زکات سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر لوگوں کو رغبت دے رہے تھے خرچ کرنے کی، حضرت ایک صحابی آئے جو دن بھر انہوں نے مزدوری کی، رات میں لا کر کے کوئی چیز جو ان کے ہاتھ میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میری طرف سے یہ چندہ ہے۔ تبوک کے غزوے کے لیے بہت سے لوگ ایسے تھے جو جسمانی طاقت کے مالک تھے، لیکن گھوڑا نہ تھا نہ ان کے پاس تلوار تھے، ان کو تجہیز ان کے لیے سامان جہاد کا انتظام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند کھجوروں کو کھانوں، گیہوں اور کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا، کیونکہ وہ اپنی پسینے کی کمائی سے لا کر کے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں انہوں نے دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ہم کچھ نہ کریں ہمارا کپڑا کھانا آتا رہے گا، نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، طاقتور ہے تو وہ کوشش کرے کما کر کے خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند درہم دیے اور کہا جا کر کے قدوم خرید لاؤ، قدوم یعنی لوہے کا کیا اس کو کہتے ہیں، بسلہ،
کلہاڑی،
تو ان لا کر کے خرید کے لائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دستہ اپنے دست مبارک سے اس میں فٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا جاؤ ایک ہفتے تک ہمیں ہمارے سامنے، ہماری نظر کے سامنے نہیں آنا، جاؤ لکڑی کاٹو، جمع کرو، اس کو بیچو۔ ایک ہفتے کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی نظر ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ دیکھیے اس طرح کا، تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر خرچ کرے، عفت اور پرہیزگاری کا یہ بہرحال ایک اخلاق جو اسلام میں ہے، اسلام اس کو اس کی تشجیع اور اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، نہ کہ اسلام میں رہبانیت ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت جو راہب لوگ جا کر کے کہیں کٹیا بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں لوگ لا کر کے ان کو نظر نیاز دیتے ہیں، اس قسم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ بہرحال ہم الذین لا یسترقون ولا یبتغون ولا یتطیرون، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بدشگونی بھی ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے شرک لوگ کرتے ہیں۔ صبح نکلے کام کے لیے تو کہیں لومڑی سامنے سے گزر گئی، کوا بول گیا اور کچھ ہوا تو واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج کا دن جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، آج کے دن ہمارے لیے خیر نہیں ہوگی، گویا کوے کو اپنی تقدیر انہوں نے دے دی۔ یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں، یہاں تک کہ عربوں میں بہت کچھ قبیلے ایسے تھے جو اس باب میں مشہور تھے، کوئی بھی جانور گزرا تو اس کے بارے میں جا کر کے ان سے پوچھتے تھے کیا ہمارا آج کا دن مبارک رہے گا یا اس میں شر ہی شر رہے گا۔ خبیر ان بنو لہبن فلا تکم الغین مقالت لہبی انید الطیر مرتی، بنو لہب ایک قبیلہ تھا، لہب کا قبیلہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت کچھ بہت جانتے ہیں اس باب میں، اور اگر ان میں سے کوئی اس قسم کی کوئی تفسیر تمہارے لیے کرے تو اس کو مانو، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کو بھی اسلام برداشت نہیں کرتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے. اگر آپ نے کسی جانور کے گزرنے سے یا کسی چڑیے کے گزرنے سے آپ نے بدشگونی لی کہ آج کا دن ہمارے لیے خیر کا دن نہ ہوگا، تو گویا آپ نے شرک کیا، اس میں کوئی شک نہیں. فقام اوسا اکاسا ابن محسن، اکاسا ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ کے رسول، درخواست فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرما دیجیے کہ مجھے ان 70,000 میں سے کر دے کہ بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں داخل ہوں. اکاسا ابن محسن کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت منہم، تم انہیں 70,000 میں سے ایک خوشبخت تم ہو. تو مقام رجون، پھر دوسرے بھی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبق کا بھی ہا اوکاشا، اوکاشا سبقت لے گئے، اب دوسرے کے لیے چیز نہیں ہوگی. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے یہ چیز نہیں کھولی، یہ راستہ نہیں کھولا؟ کیونکہ ایک راستہ نکل پڑتا، لوگ ہو سکتا ہے یہ اس غرور میں آ جاتے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ دے ہی دیا ہے جنت کا اور عمل نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا حضرت اکاشا کے بارے میں، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق اس طرح تھے کہ آپ نے ان کے لیے جنت کی ضمانت دی. بہرحال اس کے بعد باب آتا ہے، باب الخوف من الشرک. مصنف رحمۃ اللہ علیہ باب باتتے ہیں کہ شرک سے خوف کا باب. شرک ایک ایسی چیز ہے جو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی چھپی ہوئی چیز ہے اور ایسی باریک چیز ہے کہ نہ جانے میں بھی انسان شرک کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی جان کر کے بھی کوئی کام ایسا بھی کر سکتا ہے جس میں شرک ہو اور یہ سمجھے کہ وہ شرک نہیں ہوا. اس وجہ سے شرک سے آدمی کو، شرک کے الفاظ سے، شرک کے افعال سے، شرک کے تصورات سے، ہر قسم کے شرک سے آدمی کو بچنا چاہیے. آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آیا جس میں شرک کا امکان ہے، اگر یقین نہیں ہے اس قسم کے معاملے کا تو لوگوں سے مشورہ لے. بہرحال ایک مسلمان کا یہ ایمان کا تقاضا ہے، مومن کا یہ تقاضا ہے اس کے ایمان کا کہ وہ شرک کے اسباب کو جانے، اور جب تک آدمی شرک کے اسباب کو نہیں جانے گا اس سے بچے گا کیسے؟ عربی کا ایک شعر ہے عرفت الشر لا للشر لیکن لأتقی ومن لا يعرف الشر يقافی. ہم برائی کو اس وجہ سے پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیز برائی ہے تاکہ اس سے ہم بچیں. اگر ہم یہ نہیں جانیں گے کہ یہ برائی ہے تو پھر بچیں گے کیسے؟ جو شخص نہیں جانے گا جس چیز کو اس میں واقع ہو سکتا ہے. اس وجہ سے شرک کے اسباب اور شرک کے وجوہ کو جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس سے بچے، اور کیونکہ شرک کا معاملہ بہت ہی اہم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو نہ بخشنے کا فیصلہ کر رکھا اللہ تعالیٰ نے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں میں اس کی مشیت ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے اس سے مواخذہ کرے. لیکن شرک کے بارے میں بغیر کسی کے مجبور کیے، اللہ تعالیٰ کوئی مجبور نہیں کر سکتا. لا یسألون ما یفعل وہم یسألون، لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ نے ایسا کیا اور کیوں ایسا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ شرک کو ہم نہ بخشیں گے، اس کے علاوہ جو چاہیں گے بخش دیں گے. اس وجہ سے شرک کے امور کو جاننا اور شرک کے الفاظ کو جاننا، جو الفاظ ایسے ہوں جن سے شرک کا شائبہ ہو، ایک مسلمان کا سیوا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود، جن کو اللہ تعالیٰ نے حنیفاً مسلماً، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام ادیان سے کٹ کر کے اللہ کے لیے اسلام پرست کا لقب دیا کلام پاک میں، خود اپنے اوپر اور اپنے اولاد کے اوپر شرک سے ڈرتے رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کو بنایا تو من جملہ دعاؤں کی ایک دعا یہ بھی کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت ہاجر اور حضرت سارا کو چھوڑ کر کے جانے لگے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایک مشکیدہ پانی تھا اور کھجور کا کچھ معمولی حصہ تھا، چھوڑ کر کے جانے لگے تو انہوں نے کہا، جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے، کہ کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کے بھروسے پر؟ کہا ہاں اللہ کے بھروسے پر. تو کہتی ہے کہ اذن لا یبین اللہ, اگر ایسا معاملہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے, جاؤ. اس وقت جا کر کے حضورہ سے آگے نکل کر کے, جس کو اس وقت کہیں گے یہ باب ابراہیم جو تھا, وہاں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اے میرے رب اس زمین کو ایک امن والا شہر بنا دے. اس وقت شہر نہیں بنا تھا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ کی تعین بتائی اور کہا کہ اس جگہ پر ہمارا گھر بناؤ. گھر بنایا. اس کے بعد اللہ کا گھر بنانے کے بعد پھر دوسری دعا اسی قسم کے لفظ میں کی, لیکن تھوڑا سا بدل کر کے, رب اجعل ھذا البلد. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بنی جرحم, حضرت اسماعیل بڑے ہوئے, زمزم نکلا, جہاں پانی ہوتا تھا, جہاں کھانے پینے کے اسباب تھے, عرب وہاں آ کر کے بس جاتے تھے, بنی جرحم آ کے بسے اور ایک بستی بس گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرحم قبیلے کے کسی لڑکی سے ہوئی. اس کے بعد پھر اس کا طلاق ہوا, جیسا کہ قصہ مشہور ہے, پھر دوسری لڑکی سے ہوئی. بہرحال اس کے بعد یہ ایک شہر آباد ہو گیا, لوگ یہاں بسنے لگے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آخری دعا کی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے میرے رب اس بلد کو, اس شہر کو, پہلے تو کہا کہ اس کو ایک امن والا شہر بنا, پھر اس کے بعد جب شہر بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب اجعل ھذا البلد, اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا شہر بنا. واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اور خود مجھے اور میری اولاد کو اسنام بتوں کی پوجا سے بچانا. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام خود کہتے تھے اپنے بارے میں, القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن, آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے, دعا کرنا چاہیے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, پلک جھپکتے وقت بھی اے میرے مولا ہمیں اپنے اوپر اپنے جان کے بھروسے پر نہ چھوڑ, اپنی مدد نہ چھوڑنا. دعا عام طور پر یہی ہونا چاہیے آدمی کے ساتھ, اور یہ نہ سوچے کہ ہم تو قرآن کے حافظ ہیں, ہم نماز روزے کرتے ہیں, ہم نے بچوں کی اپنی حفاظت کر لی. نہیں, ہر وقت واصلح لذریتی, خود اپنے بارے میں دعا ہونا چاہیے اور خود اپنے اولاد کے بارے میں بار بار یہ دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ, ثابت رکھ. حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں, وجنبنی, اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی, کیونکہ عرب جو ہیں بنو اسماعیل ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں, اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, تو گویا کفار قریش خود 360 بت کعبہ شریف میں رکھ کر کے پوچھتے تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی, کوئی شک نہیں. لیکن اگر بنیا کا لفظ استعمال کیا جائے, خاص سلبی اولاد جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, سب آپ کے یعنی سلبی اولاد تھے, ان کو اللہ نے نبی بنایا. اللہ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بین ہی قابل قبول رہی اور قبول ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ دوسری اولاد کو اللہ تعالی حفاظت میں نہیں ڈالا, یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے, لیکن جو ان کے سلب کے, ان کی پیٹھ کے, ان کے خاص اولاد تھے, ان کو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کے پیش نظر سب کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھا. لیکن یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منزلت اور اس قدر و منزلت کو پہنچنے کے بعد بھی شرک سے ڈرا کرتے تھے. اس وجہ سے ہر ایک کو چاہیے کہ شرک کے اسباب کو معلوم کر کے ان کے اسباب سے ڈرتا رہے. اسنام, سنم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے, جس سے حاجت طلب کی جائے, ہر وہ صفت جو اللہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے اس کو ثابت کیا جائے, خواہ وہ آدمی ہی ہو, تو اس کو آپ سنم بھی کہہ سکتے ہیں, وسن بھی کہہ سکتے ہیں. عام عربی کے لفظ کے اعتبار سے صنم اس کو کہتے ہیں جس کو ڈھال کر کے وہ ایک پتھر کی جس کو ہم نے تراش کر کے صنم بنایا، تو پتھر کو ڈھال کر کے جو بنایا جاتا ہے اس کو صنم کہتے ہیں، اور قبر کو پوجے، درخت کو پوجے تو اس کو وثن کہتے ہیں. یہ عام تفریق کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وثن اور صنم دونوں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے اس کو صنم کہتے ہیں اور اس کو وثن بھی کہتے ہیں. اس وجہ سے اگر اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اس وقت مسلمانوں میں یہ عبادت شرک نہیں بلکہ اللہ تعالی کے لیے کفر کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اور قبروں سے مناجاتیں کی جاتی ہیں، ان سے اپنی حاجات مانگتے ہیں. یہ سب صنم اور وثن میں داخل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کی مخالفت ہم کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے آج کل قبروں میں پاکستان کے اندر کتنے قبر ہیں، اور ہندوستان کے اندر سبحان اللہ جس قدر قبریں آباد ہیں اس کا آدھا حصہ بھی مسجد آباد نہیں ہوتی ہے. جمعہ کے دن، عید کے دن تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جا کے حاجی علی جان، ہم نے حاجی علی جان دیکھا ہے بمبئی میں، جو لوگ ادھر کے ہیں جانتے ہوں گے، سبحان اللہ پورا ایک عالم ہر وقت وہاں بھرا رہتا ہے. وہاں گنگوں کو لا کر کے ان کے قبر پہ شکر ڈال کر کے چٹاتے ہیں تو بولنے لگتے ہیں. واللہ میں نے یہاں سنا ایک آدمی بچہ یہاں پیدا ہوا، بچیاں یہاں پیدا ہوئی، لیکن میجارٹی ان کی کچھ ہمیشہ ایسے رہی ہے کہ اللہ